مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں تو مصافحہ کریں، یعنی ہاتھ ملائیں، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجے تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1438 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کے عشر رحمت کا دسواں روزہ اور عاشقان رمضان جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
نیند بھی اللہ عز و جل کی ایک نعمت ہے، سونے سے پہلے کیا دعا پڑھنی چاہیے اور سونے کی کچھ احتیاطیں بتا دیں۔
امیر سنت سے یہ عرض ہے، کیا بچے بڑوں کے ساتھ سو سکتے ہیں؟
سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اور بھی دعائیں وہ اس طرح ہاتھ رکھ کر کے، تھوڑا حصہ سر کے نیچے رہے گا، تھوڑا گال کے نیچے، اس طرح سیدھا ہاتھ، سیدھی کروٹ قبلہ روح ہو کر یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہم قنی عذابک یوم تبعث بعبادک، یہ تین مرتبہ پڑھنی ہے یہ دعا، اور یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس طرح یہ کیفیت جو میں نے بتائی نا، تو اس طرح کر کے تین بار یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سنت کی نیت سے یہ بھی پڑھ لیا جائے، اور بہتر یہ کہ جب اوراد وغیرہ پڑھ لیں تو آخر میں سورہ کافرون پڑھ لیں، قل یا ایھا الکافرون، انشاءاللہ اسی پر خاتمہ ہوگا۔ اگر پھر کوئی گفتگو کر لی، بات چیت کر لی، تو دوبارہ یہی سورت پڑھ لے رہے، آخری کلام جو ہو نا یہ سورہ کافرون ہو۔ ہاں، اس کے بعد درود شریف وغیرہ پڑھا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مزید یہ کہ سوتے میں بستر جھاڑ لینا چاہیے، کیونکہ سونے سے پہلے بستر، چادر، تکیا اگر جھاڑ لیں گے نا تو کوئی اس میں کاکروچ وغیرہ بازوں کا چھپا ہوا ہوتا ہوگا، کبھی کچھ کبھی کچھ یہ ہوتا ہے۔ خود میرے اپنے بستر کے نیچے سے ایک بار وہ اتنا لمبا کن کھجورا نکلا، تو یہ بستر کے نیچے گھس جاتے ہیں، خاص کر پرانے مکانات میں یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، تو یوں یا کوئی کیڑا کنکڑ ہے، کوئی کچھ ہے، تو کچھ بھی ہوگا تو ہم جھاڑ لیں گے نا، بسم اللہ پڑھ کے جھاڑ لیا جائے تو انشاءاللہ اس سے ہماری اپنی بچت ہوگی، فائدہ ہوگا، کوئی چیز ہوگی تو بھاگ جائے گی، یا کوئی موزی ہے جس کو مارنا جائز ہے، موزی کو تو مارنا جائز ہوتا ہے، موزی کیڑوں کو، تو اس کو مار ڈالیں گے، مارنے کا موقع ملا۔ اچھا، یہ جو میرے بستر کے نیچے نکلا نا، وہ ابھی جھاڑنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، ویسے ہی نکل آیا تھا۔ تو یہ حکایت اگر بیان کرے کہ جھاڑا تو نکلا اور جھاڑنے کے فضائل میں اس کو بیان کرے تو یہاں جھاڑنے کے بغیر ہی نکل آیا تھا, خود ہی نکل آیا تھا, تھا بھی لمبا مطلب. خیر میں نے اس کو مار دیا, یہ خطرناک ہوتا ہے کان میں گھس جاتا ہے. کن کھجورا, کن مانے کان, ہزار پگا بھی بولتے اس کو, ہزار پاؤں والا, یعنی بہت پاؤں ہوتے ہیں اس کے. دو ٹکڑے کر دو اگر اس کے تو آگے چل کے دونوں دو کن کھجورے بن جائیں گے. اس کے دو ٹکڑے اس کو بالکل مار دیا جائے جان سے. عصر کے بعد سونے سے عقل زائل ہونے کا خوف ہوتا ہے, مطلب حافظہ بھی کمزور ہو سکتا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو شخص عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل جاتی رہے تو وہ اپنے ہی کو ملامت کرے. دن کے ابتدائی حصے میں سونا یا مغرب و عشاء کے درمیان سونا مکروہ ہے. سونے میں مستحب یہ کہ بعد طہارت سوئے, وضو کر کے سوئے. فتح رضویہ شریف میں اور مرآت المناجی میں یہی ہے کہ سیدھی طرف سیدھی کروٹ پر سونا سنت ہے, یعنی وہی کہ ہتھیلی نیچے رکھ دے, تھوڑا سر کا حصہ تھوڑا گال کا حصہ یوں ہی آئے گا, خالی گال پہ تو نہیں سونا مشکل ہے, یوں آئے گا. رخسار اور رخسارہ, رخسار راہ ایسا لفظ, تو بعضوں کا تو ہار رہ جاتی ہے تو رخسار لکھتے ہیں تو کتابت میں غلطی کی وجہ سے, تو پھر رخسار گال کو بولتے ہیں, گال کے نیچے تو بندہ سو نہیں سکتا. تو رخسارہ تو وہی کہ یہ سر کا تھوڑا حصہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے, یہ رخسارہ. سوتے وقت قبر میں سونے کو یاد کرے کہ وہاں اکیلے سونا ہوگا, اپنے اعمال کے سوا کوئی بھی وہاں رفیق نہ ہوگا, ساتھی نہ ہوگا. سوتے وقت یاد خدا میں مشغول ہو, تحلیل و تسبیح و تحمید پڑھے, تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ, تسبیح سبحان اللہ, تسبیح معنی سبحان اللہ اور بھی اس کے سیکھیں, اور تحمید یعنی الحمدللہ, جس میں اللہ کی حمد ہو وہ تحمید کہلائے گی. یہ نے پڑھتا رہے, یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو, پڑھتے پڑھتے سو جائے, یہ بھی کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار کرتا رہے, یہاں تک کہ یعنی جس حالت پر انسان سوتا ہے اسی پر اٹھتا ہے, جس حالت پر مرتا ہے قیامت کے دن اسی پر اٹھے گا. نیند سے بیدار ہو کر جاگ کر مسواک کیجئے. جب لڑکے اور لڑکی کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو ان کو الگ الگ سنانا چاہیے, بلکہ اس عمر کا لڑکا اتنے بڑے یعنی اپنی عمر کے لڑکوں یا اپنے سے بڑے مردوں کے ساتھ بھی نہ سوئے. یہ 10 سال کی, اب کوئی خیالات آتے ہیں الٹے سیدھے تو پھر 2 سال کے بچے کو بھی ساتھ میں نہ سنائے, مرنا 10 سال میں تو وہ یہ کہ مراہق کہنے بالغ کے قریب اس کی عمر ہو جاتی ہے, قد کاٹ بھی کسی حد تک نکل آتا ہے بچے کا, تو اس سے دور رہنا ہوگا, احتیاط کرنی ہوگی. بعض اوقات 6-7 سال کا بچہ بھی یوں دیکھنے میں بڑا معلوم ہوتا ہے, پھر اس سے بھی بچنا ہوگا. اس میں اپنے دل پر بھی بندہ غور کر لے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
یہ سوال آیا ہے میں سوشل میڈیا کے ذریعے. میرا بیٹا ہے 5 ماہ کا, اس کی دادی نے اس کا نام غوث رکھا ہے. سب مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ نام رکھنا درست نہیں ہے کیونکہ غوث کا معنی ہے دینے والا, اور دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے, رہنمائی فرما دے.
غوف کے معنی مدد کرنے والا, فریاد سننے والا, یہ بھی لفظی معنی ہے, اور اولیاء کرام کی ایک اعلی قسم ہے غوف. اوتاد, قطب, ابدال, اس طرح کی اقسام ہیں. تو غوف یہ بہت بڑی قسم ہے, جیسے ہمارے غوث پاک نام تو ان کا عبد القادر ہے. تو غوف نام رکھنا جائز ہے. ویسے بہتر یہ کہ غلام غوث رکھا جائے, نسبت رکھ دی جائے غلامی کی. اس میں اس کے معنی میں جو ہے نا یہ وہ اپنے منہ میاں مٹھو بننے والا پہلو پایا جا رہا ہے. ایسے بہت سارے نام ہیں, تو ان سے بچنا اچھا ہے. رکھ لیا غوث نام تو گناہ نہیں ہے, اور دینے والا تو اگر یہ معنی بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. تو ہم بھی تو ایک دوسرے کو دیتے ہی ہیں اللہ کی عطا سے. کون پیسے مانگتا ہے امی سے تو بچہ امی دیتی ہے نا. کھانا مانگتا ہے, دودھ مانگتا ہے, پانی مانگتا ہے تو امی دیتی ہے. ابو دیتے ہیں خرچی, ابو ہی تو دیتے ہیں. تو یوں مجازن دینے والا مانا تو کوئی حرج نہیں ہے, سب ہی ایک دوسرے کو دیتے ہیں. حقیقت میں اللہ دیتا ہے, اللہ کے دیے سے سارے ہی دیتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد. کیا زکات اپنے سگے بھائی کو دے سکتے ہیں اگر وہ ساتھ رہتا ہو اور شرعی فقیر بھی ہو؟
دے سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بچے مسجد میں لگے درختوں سے پھل توڑتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟
جائز نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سہیل خان ہے, کہتے ہیں کیا چھوٹے بال رکھنا سنت ہے؟
پورے بال رکھنا سنت ہے, انہیں آدھے کان تک, کان کی لو تک, یا بڑھ جاتے تھے تو گردن شریف کو چھو جاتے تھے. کندھے سے نیچے رکھنا حرام ہے, عورت کی مشابہت ہے. اعلی حضرت کے فتوی رضویہ میں یہ لکھا ہوا ہے. تو کندھے کو چھو جائیں بس اتنے ہو, بڑھ جائیں تو اس سے نیچے جانے نہیں چاہیے. چھوٹے چھوٹے بال جو کاٹ کے رکھتے ہیں, بال بازو کا زلفے بھی رکھتے ہیں نا, وہ بھی تھوڑی ہلکی کروا لیتے ہیں. جائز تو ہے لیکن پھر وہ سنت ادا نہ ہوئی. سنت تو ہر بال پورا ہونا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کہتے میرے شوز کی شاپ ہے, کیا اگر کوئی زکات لینے آئے تو میں نئے یا پہلے کے رکھے ہوئے جوتے زکات کے طور پر دے سکتا ہوں؟
ہاں, زکات میں شو بھی دیے جا سکتے ہیں, جوتے. یہ اصل وہ مایوس سا لگ رہا ہے اس لیے شاید پوچھا ہوگا. ہے تو مال, یہ بھی مال نامی ہے, بڑھنے والا مال ہے, قیمتی ہوتا ہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
روزہ چھوڑ دیا لیکن توڑا نہیں, تو کیا اس صورت میں بھی کفارہ دینا پڑے گا؟
روزہ اچھا, اچھا رات سے ہی روزہ رکھا ہی نہیں, چھوڑ دیا, اس کا کفارہ نہیں ہے. ایک قضا ہے اور توبہ, اگر بلا عذر شرعی ایسا کیا ہے تو قضا تو لازم ہے ہر صورت میں. خود یعنی بلا اجازت شرعی چھوڑا تھا تو توبہ بھی اس کی فرض ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
کیا عورتیں مخصوص ایام میں جو روزے نہیں رکھتی وہ معاف ہیں؟
روزے معاف نہیں, قضا کرنے ہوں گے. نماز معاف ہے ان دنوں میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے امیر السنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے, مدنی انعامات نمبر 41 ہے کہ قرض ہونے کی صورت میں باوجود استطاعت قرض خواہ کی اجازت کے بغیر قرض کی ادائیگی میں تاخیر تو نہیں کی؟ اگر کوئی شخص تاخیر کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اسی طرح کسی نے عارضی طور پر کوئی چیز لی ہے اور وہ مقررہ مدت پر جان بوجھ کر نہ دے تو ایسا کیا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
قرض خواہ سے اجازت لیے بغیر ادائے قرض میں تاخیر گناہ ہے. فیضان رمضان میں ہے. حقوق العباد کا معاملہ نہایت ہی سخت ہے. اگر ہم نے کسی بندے کا حق دبا لیا یا اس کو گالی دے دی, آنکھیں دکھا کر ڈرایا, دھمکایا, غصہ اور ڈانٹ ڈپٹ کی جس سے اس کا دل دکھا, الغرض کسی طرح بھی بے اجازت شرعی اس کی دل آزاری کی یا قرضہ دبا لیا, بلکہ بغیر صحیح مجبوری کے قرض کی ادائیگی میں تاخیر ہی کی, یہ سب بندوں کی حق تلفیاں ہیں. یاد رکھیے, اگر آپ نے کسی سے قرض لیا اور ادائیگی کے لیے رقم پاس نہیں ہے مگر گھر کے اسباب فرنیچر وغیرہ بیچ کر قرض ادا کیا جا سکتا ہے تو یہ بھی کرنا پڑے گا. قرض ادا کرنے کی ممکن صورت ہونے کے باوجود قرض دار سے مہلت لیے بغیر آپ قرض کی ادائیگی میں جب تک تاخیر کرتے رہیں گے گناہگار ہوتے رہیں گے. اب خواب جاگ رہے ہوں یا سو رہے ہوں, ایک ایک لمحے کا گناہ لکھا جاتا رہے گا, گویا ادائیگی قرض تک مسلسل آپ کے گناہوں کا میٹر چلتا رہے گا. الامان والحفیظ. جب قرض کی ادائیگی میں تاخیر کا یہ وبال ہے, جو کوئی پورا قرضہ ہی دبا لے اس کا کیا حال ہوگا؟ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے قرضے کی ادائیگی میں سستی اور جھوٹے حیل اور حجت یعنی بہانے, جھوٹے بہانے کرنے والے شخص کے بارے میں استفسار ہوا تو آپ نے فرمایا کہ زید یعنی وہی جھوٹے بہانے کرنے والا فاسق و فاجر, مرتکب کبائر, ظالم, کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا, مستحق عذاب ہے. اس سے زیادہ اور کیا القاب اپنے لیے چاہتا ہے؟ اگر اس حالت میں مر گیا اور دین جس میں قرض بھی شامل ہے لوگوں کا اس پر باقی رہا, اس کی نیکیاں ان قرض خواہوں کے مطالبے میں دی جائیں گی. کیوں کر دی جائیں گی, یعنی کس طرح دی جائیں گی, یہ بھی سن لیجیے. تقریباً 3 پیسے دین کے بدلے 700 نمازیں با جماعت دینی پڑیں گی. جب اس قرضہ دبانے والے کے پاس نیکیاں نہ رہیں گی, ان قرض خواہوں نے جو قرضہ مانگ رہے ہیں, کہ گناہ اس مقروض یعنی جس پر قرضہ ہے کے سر پر رکھے جائیں گے اور آگ میں پھینک دیا جائے گا. اس کی تفصیل دیکھنے کے لیے فتح رضویہ جلد 25 پیج نمبر 69 دیکھیے. مت دبا قرضہ کسی کا نابکار, روئے گا دوزخ میں ورنہ زار زار. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کسی کی چیز لی استعمال کے لیے اور وقت مقررہ پر نہ دی, آریت جو لیتے ہیں, اگر دیتے وقت ہی کوئی وعدہ کیا تھا کہ اتنے وقت پر میں دے ہی دوں گا, پکا وعدہ ہے میرا, اور دل میں یہ تھا کہ میں یہ چیز کون دیتا ہے یار, اس کو جلدی دیکھی جائے گی, تو یہ وعدہ خلافی ہوئی نا. وعدہ خلافی یہی ہوتی ہے کہ وعدہ کرتے وقت ذہن میں یہ ہو کہ اس وعدے کو پورا نہیں کرنا ہے, یہ وعدہ خلافی ہے. وعدہ کرتے وقت ذہن میں پورا یہ ہے کہ میں نے یہ پورا کرنا ہی ہے, بعد میں اگر ذہن بدل گیا وعدہ یعنی کہ نہ نبھایا تو وعدہ خلافی کا گناہ نہیں ہوگا. پھر بھی ایسا کرنا نہیں چاہیے کہ لوگوں نے اس کو وعدہ خلافی کے نہیں ہے, بدزن ہونا, باتیں بنانی ہے, برائیاں کرنی ہے, غیبت کرنی ہے, وعدہ خلاف بولنا ہے اس کو, اور یوں گناہوں میں پڑنا ہے, تو لوگوں کو بھی بچانا ہے. اور کسی کی چیز لے کر اگر آپ وقت پر نہیں دیں گے, دے ہوا تو ظاہر ہے کہ وہ بدزن تو ہوگا نا, اس کو دکھ ہوگا, اس کو تکلیف ہوگی, دینی ٹینشن ہوگا کیا دے گا کہ نہیں دے گا, نکالتا ہی نہیں ہے میری چیز, جھگڑا ہوگا, تو بہت ساری اس میں خرابیاں ہیں. مار دھاڑ بھی ہو سکتی ہے، خون خرابہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے جس کی چیز لی ہے وہ وقت پر لوٹا دی جائے اور صحیح سلامت لوٹائی جائے، توڑ پھوڑ کر نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد.
عموماً اس طرح کی بات ہوتی ہے، کتنی جلدی رمضان گزر گیا نا، کتنی جلدی رمضان گزر رہا ہے. مگر اس پورے بات چیت میں کہیں یہ محسوسات، یار یہ عشرہ گزر رہا ہے، دس دن گزر گئے، میری مغفرت نہیں ہوئی ہوگی، تو میں نے یہ نہیں کیا ہوگا، تو یہ نہیں ہوا ہو، تو اس طرح کی کیفیات کئی جگہوں پر نہیں بنتی. تو ماہ رمضان کا اتنی تیزی کے ساتھ گزارنا، اسپیشلی یہ عشرہ رحمت ہے، اور یقیناً غروب آفتاب کے بعد یہ عشرہ ہم سے جدا ہو جائے گا. اب ہم جیئیں گے تو اگلے سال ہم عشرہ رحمت کو پانے میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے،
یہ بھی وہی نہیں ہوا، یہ تو گزر ہی جائے گا. ہماری وہ جدید ہوگا، نیا ہوگا.
ہاں
زندگی تو اتنی کم ہو چکی.
تو یہ جو اتنی تیزی کے ساتھ ایک عشرہ رحمت گزر رہا ہے، تو وہ کیفیات کہ یہ میں کچھ نہیں کر سکا تو کیا ہوگا، تو اسی کیفیات کیسے بنے؟ غم رمضان جس کو ہم کہتے ہیں، یا یہ عشرہ رحمت کے گزرنے کا غم، افسوس، شرمندگی، یہ سب کیسے حاصل ہو؟
رمضان مبارک کی فضیلتوں پر نظر ہوگی، اس کے ثوابات پر نظر ہوگی، اس کے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمت دروازے کھلتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہوتے ہیں، شیطان قید میں آتا ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، پہلے کے مقابلے میں عبادت میں دل زیادہ لگتا ہے، رمضان میں شوق بڑھتا ہے. پھر رمضان کے گزرنے کے بعد تو ظاہر ہے پھر وہی سنا سنا ہو جاتا ہے، خصوصاً معتکفین کے لیے تو رمضان المبارک میں بہت زیادہ، یعنی کہ ایک مسجد میں ایک بہت ہی پیارا ماحول بن جاتا ہے، بعد میں وہی دنیا کے جھگڑے گلے پڑ جاتے ہیں. تو اس طرح معتکف زیادہ ذہن بنا سکتا ہے کہ رمضان کی وہ قدر اپنے اندر پیدا کرے اور جانے کا غم کرے. اب دیکھیں نا، ایک ایک لمحہ چاند نظر آیا، اب جو لمحہ گزرا وہ اب الوداع ہوتا گیا نا، رخصت ہوتا گیا، وہ لمحہ پلٹ کر تو نہیں آئے گا. تو یوں گزرتے گزرتے ایک دم سے دس دن پورے ہوئے، عشرہ رحمت ہے، اس میں خصوصیت کے ساتھ رحمت کا نزول ہوتا ہے، رحمت کے ذریعے مغفرت اور گناہوں کی معافیاں، اور افطار کے وقت 1,000,000 گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے، مغفرت ہوتی ہے، جہنم سے آزادیاں ہوتی ہیں. تو یہ ایک عشرہ، یعنی 1/3 رمضان، ایک تہائی رمضان ہم سے جدا ہو گیا. لیکن یہ کیا واقعی ہم کو اس کا احساس اتنا ہوتا نہیں ہے. عین ممکن ہے بعضوں کو تو یہ ہو کہ یار اب بس 20 دن رہ گئے روزے کے، یار بھوک بہت لگتی ہے، پیاس بہت لگتی ہے، پھر روزے نہیں رکھیں گے نا، تو تھوڑا ہمت رہی ہے. یوں بھی معاذ اللہ بعض لوگ سوچتے ہوں گے، حالانکہ یہ واللہ روزے میں جو بھوک اور پیاس ہمیں مل رہی ہے نا، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. یعنی جسمانی طور پر بھی یہ نعمت ہے، پیٹ کی اصلاح ہوتی ہے، صحت میں بہتری آتی ہے، سومو تو صحو، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. اب وہ الگ بات ہے کہ ہم زیادہ کھا کر بے وقت اور خوب کھا کر بے تکا کھا کر اپنی صحت کو مزید خراب کر لیں. رمضانوں میں زیادہ تر یہ بھی ہوتا ہے کہ بیماروں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. اس کی وجہ رمضان شریف یا روزہ نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ ہماری کھانوں میں بے اعتدالی، بے احتیاطیاں ہیں. تو بہرحال یہ کہ ہمیں رمضان المبارک کے ایک ایک دن، بلکہ ایک ایک لمحے کی قدر پہچاننی چاہیے. اور کاش مطلب یہ کہ ہم اس کے قدردان بنے، کاش ہمیں ان کے صدقے میں رحمت کا کوئی حصہ مل جائے جن پر رحمتوں کا نزول ہوا اور جنہوں نے رحمت سے مغفرت کی سند پائی. پتہ نہیں چلتا کہ سند ملی نہیں ملی، لیکن یہ کہ جن کو مل گئی اللہ کے علم ہے کہ یہ مغفرت یافتہ ہے. اور ہمیں تو ڈرنا ہی ہے، کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہماری مغفرت ہوئی یا کیا، ہم پر رحمت کا کوئی خصوصی نزول ہوا یا کیا، ہم نہیں جانتے. تو ہمیں تو مانگتے ہی چلے جانا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالی ہم پر بھی رحمت نازل فرمائے، اور جن پر رحمت فرمائی انہی کے صدقے ہمیں اپنی رحمت کا کوئی حصہ نصیب کر دے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
کیا محرم الحرام میں شادی کر سکتے ہیں؟
کر سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکروں کی جو بہاریں ہم یہاں لوٹ رہے ہیں، مکتبۃ المدینہ نے کئی مدنی مذاکروں کے جو تحریری گلدستے بھی شائع کیے ہیں. ایک مدنی مذاکرہ ہے جس میں پانی کے بارے میں اہم معلومات، ہمارے سوالات، امیر علیہ سنت کے جوابات، الحمدللہ یہ بھی مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے. اسی طرح مقدس تحریرات کے آداب کے بارے میں سوال اور جواب، یہ رسالہ بھی آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب کر سکتے ہیں انشاءاللہ.
کیا روزے کی حالت میں وائٹنگ کریم لگا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں 2 سال کا عرصہ ہو گیا میں سحری کے بعد وائٹنگ کریم استعمال کرتا ہوں، ہوگی شاید کوئی وائٹ کرنے والی کریم؟ واللہ علم وائٹنگ کریم ہے یہ.
اگر وہ حلق سے نیچے نہیں جا رہی، ناک کے ذریعے بھی دماغ میں نہیں جا رہی، کوئی ایسی چیز ہے جو معدے میں نہیں پہنچ رہی، باہر جیسے خارجی استعمال ہوتا ہے، ملم لگاتے ہیں، کریم لگاتے ہیں اسکن پر، تو یہ جائز ہوتی ہے روزے میں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا.
کہتے ہیں کہ مدنی چینل پر جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے، اس سے پہلے ہمارے محلے کی مسجدوں میں سائرن بج جاتے ہیں کہ افطار کا ٹائم ہو گیا، تو کیا اگر ہم اپنی مسجد کے ٹائم کے مطابق روزہ افطار کر لیں تو روزہ ہو جائے گا، یا مدنی چینل کے اوقات افطار کو فالو کریں؟
دراصل افطار ہوتا ہے سورج ڈوبنے پر. اگر آپ کے یہاں مسجد میں یہ اہتمام ہے کہ واقعی سورج ڈوبنے پر ہی اذان ہوئی ہے، ہر اذان ہوتی ہے اس کی تو گارنٹی، تو مدنی چینل بھی نہیں دے سکتا. تو کہ ہماری مطلب ہر اعلان جو ہے وہ غروب آفتاب پر ہی ہوتا ہے، ہوتا یہی ہے، لیکن انسان ہے مطلب بھول کر سکتا ہے، گھڑی آگے پیچھے ہو سکتی ہے، تو اس لیے ہر ایک کو اپنے روزے کی خود فکر ہونی چاہیے، اس کا ٹائم اس کو پتا ہونا چاہیے. اور اذان یا سائرن کا روزے کھولنے بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو نمازوں کے لیے ہوتی ہے. وقت ہو گیا افطار کر سکتے ہیں، چاہے اعلان ہوا یا نہ ہوا. اور اگر وقت نہیں ہوا، اعلان ہوا، اذانیں ہو گئیں، روزہ افطار نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں جو احتیاطی وقت میں یہ اعلان وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس میں جو بعض جگہ بہت جلدی مچاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یقینی جب تک نہ ہو جائے سورج غروب، اس وقت تک اعلان یا اذان کی ترکیب نہ کی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
روزے میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں؟
لگوا سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
انعام الرحمن اتاری USA کی اسٹیٹ کیلیفورنیا اور اس کی سٹی سیکرامنٹو سے بات کر رہا ہوں. مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک شخص جس کے گھر میں 4 قرآن شریف ہیں اور ان میں سے وہ صرف 1 قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے اور باقی 3 قرآن شریف ویسے کے ویسے اس کی شیلف میں رکھے ہوئے ہیں، تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ برائے کرم ہماری رہنمائی فرمائیے.
رکھنے میں تو حرج نہیں ہے، 3 قرآن کریم رکھتا ہے برکت کے لیے. ویسے کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہے تو وہ مباح ہے، ناجائز نہیں ہے. البتہ تقویٰ پرہیزگاری تو یہی ہے کہ ضرورت سے جو بھی زائد ہے وہ رائے خدا میں بندہ دے کر اپنی آخرت کے لیے جمع کر لے، نہیں کرتا رکھتا ہے تو گناہ نہیں ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
کیا اس میں مشورہ دیا جا سکتا ہے پاپا، کہ اگر تجربہ یہی ہے کہ برسوں تک یا کئی کئی ماہ تک وہ قرآن کریم کے جو مزید نسخے ہیں وہ نہیں کھولے جا رہے یا نہیں پڑھے جا رہے، ایک سے ہی ہو رہا ہے، تو خالی گھر میں رہنے کے بجائے اگر یہ واقعی کسی کو دے دیا جائے تاکہ وہ پڑھے تو ہمیں اس کا ایک ثواب کا مزید خزانہ ہاتھ آئے، تو یہ مشورہ دیا جا سکتا ہے؟
اب مشورہ دیا جا سکتا ہے، اگر نہیں بھی پڑھے گا تب بھی دینے کا ثواب تو ملے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو نیکی کی دعوت دی اور وہ نمازی بن گیا تو ہم کو بھی ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے. وہ نمازی نہ بھی بنا، ہم نے نیکی کی دعوت دی، اس نے ہماری دعوت قبول نہیں بھی کی، عمل نہیں بھی کیا، ہم کو نیکی کی دعوت دینے کا ثواب ملے گا، ہم حقدار ہو گئے. تو 100 دفعہ نیکی کی دعوت دیں گے پھر بھی نہیں مانتا ہو، ٹھیک ہے نہیں مانتا، ہم کو 100 دفعہ دینے کا ثواب ملے گا، تو یہ آپ کی اس میں حوصلہ افزائی ہوگی. ورنہ ایک یار یہ مانتا نہیں ہے، ہماری تو یہی کیفیت ہوتی ہے، چھوڑو یار اس کو بولنے سے کیا فائدہ ہے، تو مانتا ہی نہیں ہے. کیا فائدہ؟ کیا فائدہ تو ہے بولنے کا، نقصان تھوڑی ہے، ثواب ملتا، ثواب کا فائدہ نہیں ہے. تو اس نے نیکی کی دعوت دیتے رہنا چاہیے. تو یوں ہی وہ قرآن کریم کسی کو بے شک وہ تحفتاً دے دے، وہ بھلے گھر میں رکھے پڑھے نہ بھی تو ثواب ملے گا، وہ پڑھے تو مدینہ مدینہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جو شخص روزہ نہیں رکھتا اس کو عید مبارک، روزہ مبارک بول سکتے ہیں؟
اب روزہ رکھا نہیں تو اس کو تو روزہ مبارک کہنے کی تو کوئی صورت ہی نہیں، روزہ ہے نہیں اس کے پاس. البتہ عید مبارک کہنے میں حرج نہیں ہے، جس نے روزہ نہیں رکھا ظاہر ہے عید تو، عید کے مستحبات تو اس کے لیے بھی ہیں، اس کو منع تو نہیں کیا علماء نے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہاں تک کہ کسی نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا بلا عذر، تبھی عید کی نماز اس پر بھی واجب ہے، نہیں پڑھے گا تو مزید گناہگار، عید کی نماز ترک کرنے کا بھی گناہگار ہوگا وہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
طور پر جاندار چیزیں چلتی ہیں مگر بے جان چیزیں بھی چلتی ہیں، کیسے؟ کشتی، گاڑی، ٹرین، ان کو انسان چلاتے ہیں. انسان اللہ تعالی کی بہترین مخلوق ہے، تو اس کا چلنا بھی سب سے اچھا ہونا چاہیے. امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ جوتوں کی آوازیں نکالتے ہوئے لا وجہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اکڑ اکڑ کر چلنا کیسا ہے؟ اور ہمارے پیارے یہاں کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس طرح چلا کرتے تھے؟ اور اگر کچھ خواتین کھڑی ہیں تو کیا ان کے بیچ سے گزر سکتے ہیں؟
پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 37 37 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَاحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. ترجمہ کنزول ایمان، اور زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا. دعوت اسلامی کے شاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد 3 پیج نمبر 435 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، ایک شخص 2 چادریں اوڑے ہوئے اترا کر چل رہا تھا اور گمنڈ میں تھا، وہ زمین میں دسا دیا گیا، وہ قیامت تک دستا ہی چلا جائے گا. سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات چلتے ہوئے اپنے کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ اپنے دستے مبارک سے پکڑ لیتے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تو کسی قدر نے کسی حد تک آگے جھک کر چلتے، گویا کہ آپ بلندی سے اتر رہے ہیں. راہ چلنے میں پریشان نظری یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا سنت نہیں، نیچی نظریں کیے پروقار طریقے پر چلیے، جوتے پٹختے ہوئے جیسے پٹاخ 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 چلتے ہیں، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دم دبک کے ساتھ چلتے ہیں، چپلیں بج رہی ہوتی ہیں، جوتیاں بج رہی ہوتی ہیں، اب مسجدوں میں قدم زور زور سے رکھ کے دمک پیدا کر کے لوگ چلتے ہیں، حالانکہ مسجد کے آداب عام سڑکوں پر چلنے کے آداب سے مختلف ہیں، یہاں تو زیادہ بچنا چاہیے کہ پاؤں کی چاپ نہ سنائی دے، نہ کہ اگر آپ پنجوں پر وزن دیں گے نا چلنے میں تو آواز پیدا نہیں ہوگی، مسجد میں تو خاص اس کا اہتمام کرنا چاہیے، سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے مسجد میں خاص کر وہ پاؤں اس طرح پاؤں مبارک رکھتے تھے پنجے کے اگلے حصے پر اس کا وزن ہوتا تھا تاکہ بالکل بھی آواز مسجد میں پیدا نہ ہو، مسجد کے آداب کے خلاف، اور راستے میں بھی یہ جو زور زور سے پٹاخ پٹاخ چلتے ہیں، اب تو لیفٹ رائٹ کرتے ہوں تو خاص جوتے بجاتے ہیں اور زور سے مارتے ہیں، پاؤں نہیں نہ اس سے زمین پھٹے گی نہ مطلب یوں اکڑ کے چلے گا بندہ تو پہاڑ تک جا پہنچے گا، یہ تو ابھی اپنے آیت مبارکہ سنی، تو چلنے میں بھی وقار ہو، تمکنت ہو، درمیان انداز ہو، یہ نہ ہو کہ مطلب آپ دوڑے چلے جا رہے یہ لگے، یہ نہ ہو کہ بالکل یعنی کہ بستر مرض سے اٹھ کر اب یہ بڑی مشکل سے آپ بچوں کی طرح چلنا سیکھیں، نارمل چالو، کسی کی توجہ نہ کھینچے کہ اس میں کچھ عجوبہ ہے، ہاں اگر واقعی کو مریض ہے تو مجبور ہے بھاگنا، بعض لوگ کی عادت ہوتی ہے ان نوجوانوں کی، وہ اتنا چلتے ہیں جیسے دوڑے جا رہے ہیں، تو بلا ضرورت ایسا نہ کیا جائے، تو ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جوتوں کی دمک ناپسند تھی، اس طرح راستے میں دو عورتیں کھڑی ہوں یا جا رہی ہوں تو ان کے بیچ میں سے نہ گزریں، کہ حدیث پاک میں اس سے ممانعت آئی ہے، یہ مدنی پھول 163 مدنی پھول پیج نمبر 7 پر اس طرح کے مدنی پھول کچھ جو میں نے بیان کیے وہ ہیں، اور تفصیلات بھی اس میں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ، مزید بھی 163 مدنی پھول ہیں مختلف عنوانات پر، تو یہ اور 101 مدنی پھول، یہ دو رسالے تو آپ ضرور خرید لیں، 101 مدنی پھول اور 163 مدنی پھول، انتہائی کارآمد ہیں، مدنی منوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اکڑ کر اور دمک دماغ سے نہ چلا کریں، وہ بھی اچھی طرح چلنا سیکھیں، سنت کے مطابق چلنا چاہیے تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا، سنت کی نیت ہوگی تو، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
کسی اسلامی بہن کا سوال ہے، اگر کمزوری کی وجہ سے روزے نہ رکھے جا رہے ہوں تو کیا آدھے روزے رکھ کر آدھے کا فدیہ ادا کر دیں؟
بوڑھے کے لیے تو شیخ فانی، ایسا بوڑھا کہ جو جس کی اب صحت لوٹ نہیں سکتی، اس کو یہ ظاہری سب ایسے معلومات ہو کہ اب یہ بڑھاپے سے فارغ نہیں ہوگا، کمزوری اس کی رہے گی اور یہ روزہ برداشت نہیں کر سکتا، اس میں بھی یہ کہ اگر اس گرمیوں میں نہیں رکھ سکتا اور سردیوں میں رکھ سکتا ہے تب بھی فدیہ نہیں، بلکہ سردیوں میں یہ روزہ رکھے گا، قضا کرے گا، جبکہ رمضان گرمیوں میں ہو، اور اگر سردیوں میں بھی نہیں رکھ سکتا، اتنا بوڑھا ہے اور کمزور ہے، تو اب یہ ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر کی مقدار فقیر شرعی کو یا مسکین کو دے گا، یہ تو فدیہ کی میں نے صورت بتائی، اب کوئی جوان عورت کمزور ہو گئی بیماری سے تو اس کی صحت لوٹنے کی تو امید ہوتی ہے، تو جن دنوں یہ کمزور ہے واقعی روزہ نہیں رکھ سکتی، ایسی صورت حال ہے کہ روزہ رکھے گی تو جان چلی جائے گی یا دیر میں اچھی ہوگی، سخت بیمار ہو جائے گی، ایسی صورتیں ہیں اس کے پاس طبیب حاذق، ماہر طبیب جو کہ شریعت کا پابند، وہ ڈاکٹر نہیں جو مطلب یہ نا کہ شریعت کو کھیل بنا لیتے ہیں، اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے، بیٹھ کے نماز پڑھو، روزہ مت رکھو، اللہ معاف کرنے والا ہے. اس طرح کی باتیں جو کرتے ہیں یہ ڈاکٹر نہیں اچھے نہیں ہوتے, یہ برے لوگ ہوتے ہیں, لوگوں کو دین سے دور کرنے والے ہوتے ہیں. جو خوف خدا والا شریعت کا پابند ڈاکٹر ہو اور ماہر ڈاکٹر اسپیشلسٹ, تو وہ مطلب بتا دے کہ یہ مرض تمہارے لیے, روزہ رکھو گے تو دیر میں اچھے ہو گئے یا مرض اور بڑھ جائے گا, شدت اختیار ہوگی یا جان چلی جائے گی وغیرہ, تو اب روزہ ترک کر سکتے ہیں, بعد میں جب صحت لوٹ آئے تو دے دیں گے. اور آدھے فدیے کی صورت تو کوئی بھی نہیں ہے کہ وہ بوڑھے کے لیے بھی, جو شیخ فانی ایسا بوڑھا جس کا میں نے مسئلہ عرض کیا, اس کا بھی یہ نہیں کہ آدھا روزہ برداشت کرتا ہے تو آدھا رکھ لے اور پھر یہ کہ آدھا فدیہ دے دے, ایسا نہیں. فدیہ تو پورا ہی دینا ہے. اب آدھے روزے کا کوئی تصور یہاں نہیں ہے اسلام میں. یہ ہو سکتا ہے کہ 15 رکھنے کی طاقت ہے اور 15 رکھ لیے, تب 15 بعد میں قضا کر لے, کیونکہ اب جوان ہے, اس کے لیے تو ہم نے پڑھا نہیں ہے کہ وہ بھی فدیہ دے دے. جوان کی تو امید ہوتی ہے نا کہ لوٹ آئے گی طاقت, اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی تو تگڑا ہو جائے گا. بلکہ وہ شیخ فانی کے لیے بھی لکھا ہے کہ اگر وہ بھی بعد میں اتفاق سے تگڑا ہو گیا, فدیہ دے دیے, تو یہ نفل ہو جائے گا فدیہ, اور اس کو روزے تو قضا کرنے پڑیں گے اس بزرگ کو بھی. یہ رمضان کے روزے فرض ہیں, یہ تو نعمت ہے, اس کے لیے یہ مطلب نعوذ باللہ جان چھڑانے کی کوئی صورت نہ کرے آدمی, بلکہ اس میں اپنی جان پھنسائے رکھے, اسی میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے. اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہم کو روزے جیسی نعمت دی جو ہمیں تقویٰ کی دولت سے مالا مال کرتا ہے روزہ. اور بھی بہت سارے فضائل ہیں روزے کے, اللہ تعالی راضی ہوتا ہے, اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی روزے کی. رب کی رضا مل گئی تو سب مل گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد یاسین ہے, میں فیصل آباد سے بول رہا ہوں. نماز کے فدیے کے بارے میں پوچھنا تھا کہ وہ کتنا ہے, نماز کا فدیہ کتنا ہے, ایک نماز کا کتنا ہے, جس طرح روزے کا فدیہ ہے اسی طرح نماز کے فدیے کے بارے میں بھی بتائیں کہ وہ ہر نماز کا کتنا فدیہ بنتا ہے, تو کس حساب سے دیں.
نماز کا فدیہ جیتے جی تو نہیں دینا ہے, روزے کا تو جیتے جی کی صورت میں بیان کر چکا, لیکن نماز تو مرتے دم تک جب تک سانس ہے نا باقی, اس کا فدیہ نہیں دیا جاتا. یہ تو جیسے کسی کے والد فوت ہو گئے, اب اس پہ نمازیں باقی تھیں, روزے باقی تھے, تو یوں مطلب نماز میں پانچوں نمازیں کی فرض نمازیں اور تین وتر, تو ایک دن کے 6 فدیہ بنیں گے, اور روزے کا ایک فدیہ بنے گا. مثال کے طور پہ ایک مہینے کے روزے ابو کے قضا ہو گئے, فوت ہو گئے, تو 30 کا مہینہ تھا تو وہ 30 فدیے دینے ہوں گے. اور فدیہ وہی صدقہ فطر, اسی کی رقم جو ہے نا یہ فدیہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علیہ. بابا جان آپ کے بارگاہ میں سوال ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں قاعدہ لے تو اچھا لگتا ہے, مگر جن کی عمر زیادہ ہو پڑھنے میں شرم محسوس ہوتی ہے. آپ نے مدنی انعام نمبر 13 میں مدرسۃ المدینہ بالغان کا فرمایا ہے, یہ بڑوں کے ساتھ کافی مشکل نہیں ہے؟ جواب ارشاد فرمادر.
افضل الاعمال احمزوها, افضل ترین عمل وہ ہوتا ہے کہ جس میں زحمت زیادہ ہو. تو اب نہیں پڑھے تو قاعدہ ہی پڑھے, کوئی بات نہیں, تھوڑا شرم کو اڑا ہے, ایک دو دن شرم آئی ہے پھر جھجھک اڑ جائے گی انشاءاللہ. پڑھنا تو ہوگا ظاہر, اس کے بغیر چارہ بھی تو نہیں نا, تھوڑا ہمت کریں تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. بعض بزرگوں کا ہے مطلب واقعات کے بڑھاپے میں انہوں نے علم دین حاصل کرنے کی ترکیبیں کی ہیں, ایسے واقعات ہیں. صحابہ کرام علیہ مرضوان کی تو اکثریت وہی تھی کہ بڑی عمر میں علم حاصل کیا, تو اس لیے وہ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے خود ایک بزرگ کو بہت پہلے دیکھا تھا, اب تو ہو سکتا ہے وہ حیات نہیں ہو, بہت پرانی بات ہے, کہ وہ اپنے عیسائی بھائیوں کے پاس قرآن کریم پڑھتے, بالکل بوڑھے تھے, نہ بتایا جاتا تھا شاید کہ 100 سال کے آس پاس یا اوپر نیچے کچھ ان کی عمر تھی, چلتے پھرتے, یہ صحت صحیح لگ رہی تھی. بھویں بھی ان کی یاد پڑتا ہے کچھ سفید سی ہو گئی تھی، پڑھ رہے تھے، قاعدہ پڑھ رہے تھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
محسن حسین ہند سے ہیں، بچوں سے تحفہ لینا کیسا ہو اور کیا ایک آدھ لقمہ بچوں کے ہاتھ سے کھانا درست ہے؟
نابالغ کی ملک ہے وہ چیز، یعنی وہ اس کا مالک ہے، تب تو نہیں لے سکتے بچے کا تحفہ. ہاں اگر بچہ سمجھدار نابالغ بچہ یہ کہتا ہے کہ میرے والد نے آپ کو تحفہ دیا ہے تو لے سکتے ہیں، یعنی اس کی خبر یہاں معتبر ہے. اور ایک آدھ لقمہ اس کے ہاتھ سے کھانا، تو یہ تو چونکہ ساتھ کھا رہے ہیں گھر کا ہی کھانا ہوتا، بچہ اس کا مالک نہیں ہوتا، جتنا وہ کھا چکا اس کا مالک بچ گیا، وہ گھر والوں کا ہی ہے، گھر سب کھاتے مل کے. تو ایسی صورت میں اس کے ہاتھ سے لقمہ یا لقمے پیار سے جو کھائے جاتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
عبد الرحمن قصور سے، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کیسا؟
جائز ہے لیکن اس میں دھیان بٹے گا، تو اگر وہ دھیان نہیں بٹتا تو کوئی حرج نہیں ہے، بچنا چاہیے اس لیے کہ اس کی نظر پڑتی رہے گی اور یہ توجہ اس کی ہٹتی رہے گی، بٹتی رہے گی، جو نماز میں کراہیت آئے کراہت آئے گی.
مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے، یعنی اتنی دور کھڑا ہونا کہ جو تین صفحے بنتی ہیں اس سے کم کھڑا ہونا خلاف اولا قرار دیا کہ یہ خاشعین کی نماز کے منافی ہوگی.
خشوع میں دل میں خشوع میں رکاوٹ بنے گی خاشعین کے منافی، جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں یہ ان کا الٹ ہوگی، ان سے ہٹ کر ہوگی. خشوع دل لگا کر جو دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں وہ پھر دل نہیں لگے گا، اس میں توجہ بٹتی رہے گی، اس کی اپنا چہرہ دیکھنے میں مشغول ہوگا یا وہ ہل جل اپنی دیکھتا رہے گا، نظر پڑتی رہے گی.
بنت شبیر ہیں، رات میں آنکھ نہیں کھلی، تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکی، تو کیا اس کی قضا ہو سکتی ہے؟
اگر سوتے وقت نیت تھی تہجد کی تو نیت کا ثواب ضرور ملے گا، البتہ تہجد چونکہ ایسی نماز نہیں جس کی قضا فرض ہو جائے، نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی، وقت نکل گیا، صبح صادق ہو گیا تو اب تہجد نہیں پڑھ سکتے، کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے اب صبح صادق اور طلوع آفتاب کے درمیان. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی
صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد حسنین باب المدینہ کراچی سے، روزہ دار کا بار بار اس طرح کہنا، مجھے روزہ لگ رہا ہے، پیاس لگ رہی ہے، کاش کہ ابھی میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا شربت ہوتا، کیا اسے روزے پر کوئی اثر پڑے گا؟
وہی کہ مجھے روزہ بہت لگا ہے، بہت پیاس لگی ہے، گرمی گرمی، ہاں ایسا کرنا تو دل تنگ ہونے والی بات ہے، ایسا نہ کیا جائے.
گیلا کپڑا ڈالنا
مگر لوگوں پر اظہار کرنے کے لیے، ویسے گیلا کپڑا ڈالنے میں تو منع نہیں ہے،
روزے کی شدت
کہ میں ماں بدولت نے روزہ رکھا ہے اور روزہ بہت لگا ہے. یار وہ سردی میں جو مطلب یعنی کہ بازاری قسم کے لوگ کرتے ہیں نا یار، آپ کو وہ بھی اندازہ نہیں ہوتا، سردی بہت ہوتی ہے، خالی بنیان پہن کے نکلیں گے، ہم کو سردی نہیں لگتی. وہ ایسا کرتے ہیں اور آپ یار عبادت کرتے ہیں، وہ روزہ لگا کاش ٹھنڈا شربت ہوتا، یہ تو بالکل بیزاری والی بیزاری والا اسٹائل، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کاش ٹھنڈا شربت میں پی لیتا بھی، ایسا نہ بولا بھائی، تو اللہ کی رحمت ہے، پیاس لگے گی تو کربلا والوں کی پیاس بھی یاد آ سکتی ہے، یاد کرنی چاہیے. پھر حشر کی پیاس، گرمی کی پیاس، حشر کی گرمی کی پیاس، قیامت کی پیاس بہت سخت ہوگی، زبانیں باہر آ جائیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کسی اسلامی بہن کا یہ سوال ہے، کیا برتھ ڈے منا سکتے ہیں؟ اگر منا سکتے ہیں تو کیا نیتیں کی جائیں؟
برتھ ڈے میں ایک تو یہ ذہن بنایا جائے کہ میری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، اب جیسے کہ وہ بچہ ہے تو وہ سپوز کریں کہ 10 سال کا ہو گیا، تو 9 سال تو پہلے زندگی کے کم ہو چکے تھے، ایک سال اور کم ہو گیا. یوں تو ہر سانس زندگی میں سے مائنس ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس سے اس کی برتھ ڈے جو مناتے ہیں لوگ، شریعت کی پابندی اس میں شاید مشکل ہے. کیک کٹتا ہوگا، محرم نہ تالیاں بجاتے ہوں گے اور یہ سب شاید ہوتا ہوگا. اگر ایسا ہوتا تو یہ ناجائز طریقہ ہے. کیک کاٹنے میں تو حرج نہیں ہے، لیکن کیک کٹتا ہے نا جب، یعنی کہ معاذ اللہ جشن ولادت کے جو کیک کٹتے نا، اس میں بھی یہ آفت آ گئی ہے. تالی بجانا جو ہے نا، یہ جگہ جگہ تالیاں لوگ بجا رہے ہوتے ہیں. یہ تالیاں بجانا کس کا طریقہ پتا ہے؟ قرآن کریم میں یہ دور جاہلیت میں کفار جو طواف کرتے تھے نا، تو ننگے ہو کر تالیاں بجاتے ہوئے طواف کرتے تھے. تالیاں بجانے کی ممانعت ہے، تالیاں جو بجاتے ہیں بات بات پہ کر کے، یہ نہیں ہمارا کام نہیں ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں میں گھس گیا ہے، اس سے بچنا چاہیے. تو یہ جشن ولادت کے کیک میں بھی تالیاں بجانے کا مجھے یاد پڑتا ہے، وہ کلپ چلا تھا اس میں سوشل میڈیا میں. یہ ہو سکتا ہے کہ سنیوں کو بدنام کرنے کے لیے کوئی چلاتے ہوں، یہ طریقہ دیکھو. تو جشن ولادت کا بھی کیک اگر کوئی کاٹتا ہے تو جائز، لیکن اس میں پھر خرابیاں بہت پیدا کر دیتے ہیں. تالیاں بجانا، جوان عورتیں مرد یہ سب مل کے کرنا یہ کام، پھر یہ کہ سوشل میڈیا پہ دے دینا، مزید یہ کہ جشن ولادت مبارک اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ پاک کلام لکھنا، نالے پاک بنانا. اب نالے پاک کام اتنا ہے کہ احترام کرے، پھر معاذ اللہ اس پہ چھری چلا دیتے ہیں، کاٹتے ان پاک مبارک ناموں کو، نالے پاک. توبہ استغفر اللہ، دل کیسے چلتا ہے یار، یہ کیسے عاشقان رسول ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیک اگر کر رہا ہے تو سادہ سا ہو، یا کوئی پھول بنے ہوئے ہو، گملہ بنا ہوا ہو پھولوں کا،
وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے.
کھلانے ضائع ہونا یہ الگ چیز ہے. تو یہ کیک کا رواج نہ ڈالے، ہم لوگ تو کیک کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے. شریعت نے چونکہ اس کو ناجائز نہیں کہا، قیودات کے ساتھ کرے تو جائز تو ہے، لیکن ہم اس کی پذیرائی نہیں کرتے کہ پھر اس میں خرابیاں بہت لوگ کر ہی رہے ہیں. کبھی بغیر لکھے ہوئے تو شادی کو کیک کاٹتا ہوگا. نالے پاک کا کیک بھی دیکھا ہے میں نے، لکھے ہوئے بھی ہوتے ہیں جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وغیرہ، اس کو چھری سے کاٹنا یہ نہیں ٹھیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. تو یہ برتھ ڈے بھی مناتے ہیں، جائز ہے، جائز طریقے سے وہ بے پردگیاں نہ ہو، لیکن اس کی کوئی نیتیں کچھ سمجھ میں آتی نہیں ہے. ہمارے یہاں بھی میری بھی برتھ ڈے مناتے ہیں، حالانکہ میں خود نہیں مناتا، اب یہ محبت میں مناتے ہیں سائیں بھائی، تو اس کا ثبوت تو جشن ولادت بھی ہم مناتے ہیں. اور ابھی انشاءاللہ 15 رمضان المبارک کو بھی ہم کسی کا جشن ولادت منانے والے ہیں. 15 رمضان کو انشاءاللہ جلوس بھی نکلے گا، انشاءاللہ دھوم دھام سے کسی کا جشن ولادت منایا جانے والا ہے. بتائیے، جواب دیجئے کس کا.
محمد شعیب عطاری دیر اسماعیل خان سے حکمہ اعتکاف کے لیے حاضر ہوں. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم پیدائش 15 رمضان ہے.
جواب درست ہے، ماشاءاللہ. ابھی رسالہ بھی آ رہا ہے انشاءاللہ، دیکھو کب آتا ہے.
انشاءاللہ آ جائے گا، اور آئے گا تو لیں گے بھی، پڑھیں گے بھی، تقسیم بھی کریں گے انشاءاللہ.
امام حسن کی 30 حکایات،
ماشاءاللہ،
کرامات بھی ہیں اس میں، حکایات بھی ہیں، بڑی معلومات کا خزانہ ہے انشاءاللہ. مدینہ مدینہ مدینہ.
اس میں امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے منقبت بھی ہے،
سبحان اللہ. 18 کو بھی ہے،
17 18 دونوں.
ہاں یہ باپ بتاتے جاؤ کس کس کا ہے.
عبد الحمید عطاری فاروق نگر سے ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوں. پیارے بابا جان، 21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
ماشاءاللہ، جواب درست ہے. 18 کو
محمد شموئیل یوسف اتاری جامعۃ المدینہ قبا مسجد صدر آباد فیصل آباد 18 رمضان المبارک کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سے مبارک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.
یہ ارشاد فرمائے کہ اگر کسی اسلامی بھائی کے پاس کوئی عورت آئے یا کسی اسلامی بہن کے پاس کوئی مرد آئے اور کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو یہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کیا کریں گے, پردے کی کیا کیا احتیاطیں ہوں گی؟
جو ممکن ہو احتیاط وہ کرے اور یا نگاہیں نیچی کر کے اس کو مسلمان کر دے. مسلمان تو کرنا ہوگا کہ میرے پاس آپ کو
جی بابا مجھے یاد آیا پادری
آیا تھا اپنی بیوی کو بھی لایا تھا بے پردہ بیوی کو اب مسلمان ہونا
اور اس نے سوال جواب
آپ پہلے بولا میں بات کروں گا مطمئن ہوا تو مسلمان ہوں گا تو یہ آئے تھے تو پھر اس وقت تو حفاظتی امور کا اتنا تھا لیکن اتنا وہ میرا مضبوط نہیں تھا تو میں تو باہر نکل آیا تھا گلی میں یہ سن کر نیند سے اٹھایا تھا مجھے حاجی عبید رضا نے تو دن کا وقت تھا تو میں تو نیند سے اٹھ کے باہر آ گیا پھر گھر پہ لے گئے ان کو شاید کوئی چائے پانی یا کھلایا کھانا پتا نہیں اس کو مان دیا مطلب اسلام قبول کرنے کی امید تھی کہ بولا ہم بات چیت کریں گے پھر تو بیوی بھی تھی اس کی بے پردہ وہ بھی بیٹھی رہی تو پھر خیر یہ الحمدللہ مسلمان ہو گئے اور پھر کہا کہ ایک اور بیوی ہے میری اس کو بھی ترکیب لکھ کرنی ہے رضا
پھر حاجی عبید رضا
حاجی عبید رضا کو ان کے ساتھ بھیجا تو وہ بھی مسلمان ہو گئی شاید بچے بھی مسلمان
اور بھی وہاں کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے اور اس نے اس بات کا اظہار بھی کیا تھا کہ جتنی دیر تک ہم میرے سنت ہمیں نکی کی دعوت دیتے رہے
حاجی عبید رضا بھی
تھے نکی کی دعوت دیتے رہے تو امیر سنت اور ان کے شہزادے جو تھے انہوں نے ہانک اٹھا کر ہمارے عورتوں کی طرف نہیں دیکھا تو نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ اس کی ترکیب بنائی جا سکتی ہے جیسا امیر سنت نے
اس نے نوٹ کیا اس چیز کو جی الحمدللہ تو یہ تو یوں اسلام کی دعوت تو دی جا سکتی ہے عورت کو لیکن یہی قیودات کے ساتھ احتیاط کے ساتھ کیونکہ اب اس کو ہم اب بھی تو مسلمان نہیں ہوئی اس کو برقع کیسے پہنائیں گے اب مسلمان نہیں پہنتی عورتیں برقعے آج کل معاذ اللہ پردہ نہیں کر رہی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
دوبارہ احرام باندھنے کے لیے احرام کا دھونا ضروری ہے
نہ میلہ ہے تو دھو لیں ورنہ ضروری نہیں ہے.
یہ عورتیں تراوی کی نماز کس طرح پڑھیں؟ بچے روتے ہیں ان کو سنبھالنا بھی ہوتا ہے
بچوں کو بھی سنبھالے تراوی بھی پڑھے بی بی فاطمہ بھی تو تراوی پڑھتی تھی نفلیں بھی پڑھتی تھی خوب عبادت کرتی تھی ان کے بھی بچے تھے شہزادے تھے ہماری آنکھوں کے تارے تھے سر کے تاج تھے جب چھوٹے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ چھوٹے تو چھوٹے ہوتے ہیں نا لیکن اب ان کے بارے میں کوئی منقول نہیں ہے ہم نے پڑھا کہ یہ روتے دھوتے تھے یا کچھ ایسا بلا ہم اور ادب بھی یہی ہے کہ ہم اس پر کلام نہ کریں لیکن بہرحال یہ کہ بچے والیوں کو بھی تراوی معاف نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ